گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ سوجل بہت اہم گفتگو ہوگی, بالخصوص اسلامی عقائد کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس موضوع پر کلام ہوگا. آخر تک اگر شامل رہیں گے تو بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تم مجھ پر درود بھیجو, اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتداءً پہلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف ہمیں بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, تو یہ بجلی ہے کیا, اور اس حوالے سے ہمارا جو ایک اسلامی عقیدہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو چلانے کے لیے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے,
جی,
جس کا نام جو ہے وہ رعد ہے.
رعد
اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کوڑا ہے جس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے.
ٹھیک.
تو جب وہ کوڑا جو ہے وہ بادل کو مارتا ہے تو اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے.
ٹھیک.
وہ آگ ہی در حقیقت بجلی ہے.
ٹھیک.
تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت بھی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے.
ٹھیک.
تو جب بھی بجلی وغیرہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے اور پناہ رب تعالی کی طلب کرنی چاہیے.
ٹھیک. اچھا, ایک تو یہ بجلی جو آسمان پہ کڑکتی ہے اور جو آپ نے ارشاد فرمایا, ایک بجلی انسان خود
بناتا ہے
تو
الیکٹریسٹی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں,
یہ دونوں
میں جو ہے وہ فرق ہے. یعنی وہ تو بتا دیے کہ اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یہ بجلی بھی, اللہ کی طرف سے ہی ہے. اب اس کے حصول کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ طریقے دنیا میں انسانوں کے ہاتھ میں آ گئے جس کے ذریعے سے وہ اسے استعمال کر رہا ہے.
ٹھیک. اچھا, اسی طرح بھی آپ نے دوران کلام بادل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ بادل ہیں جسے وہ فرشتہ جو ہے کوڑے کے ذریعے آگے کی طرف چلاتا ہے. تو بادل کے حوالے سے ہمارا کیا مطلب عقیدہ ہونا چاہیے, بادل کس طرح بنتے ہیں؟ سائنسی تحقیقات بھی آتی رہتی ہیں کہ آسمان سمندر سے جو ہے بخارات اٹھتے ہیں, آسمان کی طرف جاتے ہیں, بادل بن جاتے ہیں, اصل ہے کیا؟
ٹھیک ہے, بادل جو ہے وہ بخارات سے جو ہے وہ بنتے ہیں.
صحیح.
اور یہ بخارات کے اندر جب جو ہے یعنی جو ان کی رطوبت ہوتی ہے, ان میں جو نمی ہوتی ہے, اس میں جب حرارت گرمی گرمائش جو ہے وہ عمل کرتی ہے تو بھاپ پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہوا کو بھیجتا ہے.
صحیح.
کہ وہ اس ساری بھاپ کو جمع کرتی ہے اور تہ بتہ جو ہے وہ بادل بناتی ہے.
ٹھیک.
پھر جہاں حکم ہوتا ہے وہ ہوا ان بادلوں کو لے کر چلی جاتی ہے.
صحیح.
اور پھر جب حکم الہی ہوتا ہے تو پھر گرمی سے وہ بادل پگھل کر بارش کی صورت کے اندر نازل ہو جاتا.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے, اور یہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری عقلیں تو ظاہر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں, جو ہمیں مطلب بڑوں نے بتایا, تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے وہ دلائل ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے دلائل ہیں کہ ایک ذات ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگتار محمد شاہرخ اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ اب کسی سلسلہ میں بہن کی طلاق ہوئی और उनकी नई नई सरकारी नौकरी भी लगी, अब सरकार गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी ना मिल रही हो और इधर तलाक हो गई, तो अब क्या करे? इद्दत तो वो कर ही नहीं सकती क्योंकि सरकारी नौकरी है, तो इस पर क्या हुक्म होगा शरीयत का, क्या करे, क्या बाद में कर सकती है, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगली कॉल।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है, आम लोग जो ताश खेल रहे होते हैं, ताश खेलना ये बताएंगे क्या जायज है, और फिर ताश से उठ के मस्जिद में चले जाते हैं और जमात कराते हैं, ये पूछना। जो आदमी ताश खेलता है वो अपना मतलब जमात करा सकता है?
तलाक हुई और गवर्नमेंट नौकरी भी है, अब ये इद्दत कैसे करें?
देखिए, इद्दत गुजारना जो है वो वाजिब है, तो अब अगर कोई औरत जॉब कर रही है तो वो जॉब लाजमी तौर पर छोड़ेगी, या तो वहाँ से छुट्टियाँ हासिल करे इद्दत के अय्याम की, और अगर छुट्टी नहीं मिलती तो ऐसी सूरत के अंदर उसे जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी, इद्दत जो है वो मुकम्मल करनी होगी, इद्दत जो है वो ज़रूरी है। हाँ, एक सूरत है कि इद्दत वफात अगर औरत गुजार रही है, एक तो है इद्दत तलाक। इद्दत तलाक के अंदर जब औरत शोहर के घर पर ही इद्दत गुजारती है तो उसका नान नफका इद्दत तक का शोहर पर ही लाजिम होता है। हाँ, अगर शोहर के घर से नाराज होकर चली आती है और तलाक हो गई और अब शोहर के घर पर इद्दत गुजारने भी नहीं जाती तो अब नान नफके के मुस्तहिक नहीं है। हाँ, अगर शोहर जो है वो खुद निकाल दे अपने घर से तो ऐसी सूरत के अंदर इद्दत के नफके की मुस्तहिक होगी।
सही।
अब अगर शोहर जो है वो नान नफका नहीं देता इद्दत का, तो औरत अपना घर का गुजारा करने के लिए दीगर जो है वो या तो कर्ज के ऊपर जो है वो काम चला ले, कर्ज ले ले, या जो इसके पास अपना दीगर माल है उस माल के जरिए से अपने इद्दत के अय्याम जो है वो गुजार ले, और फिर उसके बाद जो है वो अगर जो है वो कोई जरिया माश जायज बनता है तो उसे जो है वो बना ले, घरेलू कस्ब को जो है वो कोई कर ले। और अगर जो है वो इद्दत वफात है और इद्दत वफात के अंदर अब औरत जो है वो अपने घर के अखराजात के लिए या जो जरूरी नान नफका है उसके लिए कोई काम जो है वो करना चाहती है, और उसमें भी अव्वलन यही कि ये सारी सूरतें ना हो सकें कि किसी से कर्ज लेकर भी ना चला सके, खुद भी इतना माल नहीं है कि ये जो इद्दत के अय्याम है इन अय्याम को जो है वो इन अय्याम में जो है वो गुजर बसर कर सके, नान नफका बर्दाश्त कर सके, दीगर अहले खाना भी जो है इस हवाले से उसकी इमदाद नहीं कर रही, अब मजबूरन जो है वो नान नफके के लिए जरूरी खाने पीने के अखराजात के लिए उसको जॉब के लिए निकलना पड़ता है, तो उसमें उसको इजाजत है कि दिन दिन में निकले और दिन दिन में ही वापस आ जाए, यानी मगरिब से पहले पहले घर में वापस आ जाए, और पर्दे के साथ तो बाहर सूरत ही जाएगी क्योंकि पर्दे के साथ तो चाहे औरत इद्दत में हो या ना हो, दोनों सूरतों के अंदर ही पर्दे के साथ ही जो है वो औरत को जाना होता है, तो जाएगी और मगरिब से पहले पहले वापस आ जाएगी और बकिया जो वक्त है वो घर के अंदर ही गुजारेगी, क्योंकि इद्दत की पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि औरत जो है वो बाहर घर से बाहर ना जाए।
सही।
तो औरत के ऊपर उसी घर के अंदर इद्दत गुजारना लाजिम होती है जिस घर में वो शोहर के साथ रह रही होती है।
सही।
तो सिर्फ वफात वाली सूरत के अंदर एक बिल्कुल जो है वो आखिरी इंतहाई सूरत में इजाजत मिलती है, वो भी दिन दिन में जाने की, रात उसमें भी घर पे आना जरूरी है, बाकी इसके अलावा औरत के लिए यही हुक्म होगा कि वो जॉब से या तो छुट्टी हासिल करे, या जो है वो अगर छुट्टी नहीं मिलती तो अब इद्दत चूंकि वाजिब है तो उसकी अदायगी इसके ऊपर जरूरी है, फिर इसको जॉब छोड़नी पड़ेगी।
ठीक है। ताश खेलना और ताश खेलने वाला क्या मनसब इमामत पर फाइज हो सकता है?
ताश खेलना जो है वो तो हराम है, हर मुसलमान पर ये वाजे है, अगर तो जुए के साथ खेला जाए तो दोहरा हराम हो जाएगा कि ताश खेलना अलहदा हराम और उसके ऊपर जुआ जो है वो लगाया जाए तो वो दूसरा जो है वो एक और हराम गुना हो जाएगा। तो ताश के पत्तों के अंदर जानदार की तस्वीरें भी होती हैं, यूं भी जो है वो उसको खेलने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है, हदीस मुबारक में भी जो है वो मना किया गया। तो ताश खेलना चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो, हर एक के लिए ही जो है वो नाजायज और गुनाह है।
ठीक।
और जब ऐसा शख्स ताश खेलता है तो अब वो मनसब इमामत का अहल नहीं रहता, फासिक मौलिन हो जाता है कि ऐलानिया जो है वो एक गुनाह कर रहा है, रब ताला की नाफरमानी कर रहा है, तो अब ये शख्स इस बात का अहल नहीं है कि इसको बारगाह इलाही में अपना मुक्तदा और पेशवा बनाकर पेश किया जा सके।
ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो है बड़ी प्यारी है कि जो अवाम है, अवाम खुद कुछ भी करे, लेकिन अगर किसी के सर पर इमामा है, दाढ़ी है یا وہ مسجد کا امام ہے یا مؤذن ہے تو اس کی وہ کسی بھی وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جیسے تاش کے حوالے سے کھیلیں یا وہ کرکٹ کھیلتا ہے یا اس طرح تو اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی عوام ہمیں نیک دیکھنا چاہتی ہے بھلے وہ خود کچھ بھی کرے.
دیکھیں اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ جب کسی شخص کو بھی کوئی مقتدا اور پیشوا بناتا ہے تو اس میں اپنے سے زیادہ کچھ اضافی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے, جبھی تو اسے بنا رہا ہے ورنہ خود نہ بن جائے.
صحیح.
تو جب آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں, چاہے لیڈر سلیکٹ کریں کچھ بھی, تو آپ اس میں کچھ اضافی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں. دینی کر رہے ہیں تو اس میں آپ دینی خصوصیات دیکھیں گے. تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ منصب امامت پر کھڑا کر دیا جائے, چاہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں. باقی اس کا جو دوسرا پہلو جس کی طرف آپ جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم گناہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے گناہ ہے, وہ امام کے لیے گناہ ہے, وہ امام والے کے لیے گناہ ہے, وہ داڑھی والے کے لیے گناہ ہے.
صحیح.
گناہ تو ہر ایک کے لیے, مسلمان آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں.
صحیح.
تو جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے لیے ہے وہی اس کے لیے بھی ہے. تو جس طرح ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ دوسرا فرد جو ہے وہ کس طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے جبکہ اس کو جو ہے وہ امام ہے, یار تمہیں مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں تو آپ نے بھی جانا ہے, رب کی بارگاہ میں تو جواب دے آپ نے بھی ہونا ہے. تو آپ اپنی بھی اسی طرح جو ہے وہ پکڑ کریں اور اپنے نفس کا بھی محاسبہ کریں کہ اگر مجھ سے بھی کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دے سکوں. اچھا پھر ہم یوں دیکھ رہے ہیں امام کو یا کسی جو ہے وہ نیک صالح شخص کو کہ ہمارے لیے وہ بڑا ہے, اسی طرح ہم بھی کسی کے لیے بڑے ہیں.
صحیح.
اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑے ہیں, اپنے جو ہے وہ اولاد کے لیے بڑے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد بھی پھر ہمارے بارے میں یہی سوچ رہی ہوگی جو آج ہم اپنے سے بڑے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم گویا اپنے آپ کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنے ماتحتوں کے لیے, اپنے جو ہے وہ چھوٹوں کے لیے, کہ ان کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی, یا تو یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر امام یا کوئی دیندار شخص کوئی کام کرے تو اولاً یہ ہوتا ہے, یعنی معلوم ہے کہ یہ حرام کام ہے تو دل میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے کہ یار یہ حرام. ایک یہ کہ پتہ نہیں ہوتا تو یوں استدلال ہو جاتا ہے کہ یار فلاں صاحب بھی تو کر رہے تھے تو اگر ناجائز ہوتا تو وہ کیوں کرتے.
صحیح.
تو دو ہوتے ہیں, یا تو آپ اپنی عزت جو ہے وہ کم کرواتے ہیں, یا جو ہے وہ آپ کے اس کام کو وہ شخص درست سمجھتا ہے. صحیح. اور اس سے وہ بھی اس راستے پہ نکل پڑتا ہے, حالانکہ آپ تو جو ہے اپنی غفلت کی وجہ سے اس کام کو کر رہے تھے, وہ درست سمجھ کے کر رہا ہے.
صحیح.
کہ جب جو ہے وہ والد صاحب نے یہ کام کر لیا تو پھر میرے لیے کیا مسئلہ ہے. جھوٹ ہے. اب جھوٹ اگر والد صاحب خود بچے سے جو ہے وہ کہلوا رہے ہیں یا بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں تو اب بچے کے لیے وہ جھوٹ کی جو شناخت ہے, جھوٹ کی جو قباحت ہے, جو برائی ہے, وہ ختم ہو گئی کہ یار ابو کو تو یہ کام میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو پھر کل کو آپ سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا تو اس کا فائدہ اور اثر نہیں ہوتا کہ اس کی جو برائی ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو چکا.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جو بڑے ہیں, گھر کے بڑے ہیں یا جو جنہیں بھی اللہ نے کوئی منصب عطا فرمایا ہے تو ان کو کتنا محتاط ہونا چاہیے اس حوالے سے وہ خود محسوس کریں. اور ساتھ یہی عوام کے لیے بھی ہے کہ بالفرض مسجد کا امام ہے, مؤذن ہے, کوئی باشرہ شخصیت ہے, اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایشو بنایا جاتا ہے, اس کو عام کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ اخبارات کے اندر بھی اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حنیف اتاری ہے, میں گلاسکو اسکاٹلینڈ سے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اشراق و چاشت کے نوافل اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں اور اس کا آخری وقت کون سا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اوابین کے نوافل مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 نوافل ایک نیت سے پڑھنے سے مغرب کے سنت و نوافل اور اوابین ادا ہو جائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
آمین. جی اگلی کال.
رارکی شہر ضلع گھوٹکی سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ میں اگر نماز پر جا رہا ہوں تو نماز پر میرا وضو ٹوٹ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نا شرعی مجبوری ہو تو پھر نماز چھوڑ سکتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے جواب دے دیجیے.
جی انشاءاللہ. اشراق و چاشت کا آخری وقت کیا ہے اور اوابین 6 رکعت فرض کے بعد اگر ایک سلام سے پڑھ لی جائیں تو اوابین ادا ہو جاتے ہیں؟
دیکھیں اشراق اور چاشت کا وقت جو ہے وہ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے, سورج نکل گیا, اس کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہے. اس مکروہ وقت کے گزرنے کے بعد سے لے کر زہوہ کبریٰ تک, جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ پورا وقت جو ہے وہ اشراق چاشت کی نماز کا ہے.
ٹھیک.
دو رکعت نماز جو ہے وہ اشراق ہے اور چاشت کی کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں.
ٹھیک ہے,
تو دونوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو رکعت اشراق پڑھ لی, دو رکعت چاشت پڑھ لی. اور بہتر یہ ہے کہ چاشت کی نماز جو ہے وہ چوتھائی دن پر جو ہے وہ پڑھی جائے. چوتھائی دن سے مراد یہ کہ جو زہوہ کبرا ہوتا ہے یہ آدھا دن ہوتا ہے, اس کو نصف النہار جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہے اس سے لے کے زہوہ کبرا تک جو ٹائم بنتا ہے اس کے بیچ میں سے دو حصے کر لیں, اس دو حصے میں سے جب ایک حصہ گزر جائے تو اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اشراق کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور جہاں تک عوابین کا تعلق ہے تو اگر کسی شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھی تو اسے عوابین کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور جو سنت مغرب ہے اور نوافل ہیں ان کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور یہ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو دو رکعت کر کے جو ہے وہ پڑھیں, اور 6 جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر دوسری رکعت پر قعدہ کریں گے, قعدے میں التحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے, دعا بھی پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھیں گے.
صحیح.
یوں ہی پانچویں رکعت کی ابتدا کے اندر ثنا پڑھیں گے اور چوتھی میں جب قعدہ کریں گے تو اس میں بھی یوں ہی کریں گے کہ التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں گے.
ٹھیک. نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے لیے جا رہے ہیں, وضو ٹوٹ رہا ہے تو شاید ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ جو مریض ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ نماز نہ پڑھے, کیا فرمائیں گے؟
ایسا نہیں ہے, مریض پر نماز معاف نہیں, نماز مریض کو بھی جو ہے وہ ادا کرنی ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے, اسے مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے یا جو ہے وہ ری خارج ہونے کی گیس کی بیماری ہے, تو ایسی صورت میں یہ شخص اس بات کا اندازہ اس کو اولاً لگانا ضروری ہے کہ یہ شرعی معذور ہے بھی یا نہیں.
ٹھیک.
اب یہ کس طرح لگایا جائے گا کہ کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک, اذان کا نہیں بلکہ نماز کے نقشہ اوقات میں دیکھیں, مثلا فجر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے.
صحیح.
اب شروع وقت سے لے کر آپ وضو کریں, نماز کے لیے کھڑے ہوں, وضو ٹوٹ جائے دوبارہ جائیں, وضو کریں پھر کھڑے ہوں, پھر وضو ٹوٹ گیا, اسی طرح کرتے رہیں حتیٰ کہ نماز نہ ہو پوری اور آخر نماز کا وقت آخری آ جائے کہ اب پتہ ہے کہ اگر اب میں نے نہیں پڑھی تو نماز قضا ہو جائے.
صحیح.
تو اب ایسی صورت کے اندر یہ شخص شرعی معذور ثابت ہو گیا, اب یہ وضو کر کے نماز ادا کر لے. آئندہ اوقات میں یہ فقط ایک بار جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے.
صحیح.
شرعی معذور ثابت ہونے کے لیے.
ٹھیک.
جب شرعی معذور ثابت ہو گیا, آئندہ وقتوں میں ایک مرتبہ بھی اگر اس کو وہ عذر پایا گیا تو ایسی صورت میں شرعی معذور برقرار رہے گا. اور جو شخص شرعی معذور ہوتا ہے وہ اس نماز کے وقت میں وضو کر کے یا پہلے وضو کر کے اس پورے وقت میں, ایک نماز کے پورے وقت کے اندر وہ جتنی چاہے نمازیں اس وضو سے ادا کر سکتا ہے. جس بیماری کی وجہ سے وہ شخص معذور ہے اس بیماری کے پائے جانے پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی دوسرا وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس بات کا خیال کیا جائے گا اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرے گا. اب اگر ایسا مرض لاحق ہے جس میں کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, تو اب اگر کپڑے درہم سے کم ناپاک ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے, درہم یا اس سے زیادہ ناپاک ہوئے ہیں تو پھر اس کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے. اور اگر پتہ ہے کہ میں کپڑے تبدیل کروں گا, دوبارہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑاؤں گا, پھر دوبارہ کپڑے اتنے ہی ناپاک ہو جائیں گے, تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. شرعی معذور برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ وقتوں میں ایک مرتبہ کم از کم وہ عذر اس کا پایا جائے. اگر آئندہ وقتوں میں کوئی ایسا پورا وقت نماز کا گزرتا ہے کہ اس کو وہ وضو توڑنے والی وہ چیز پائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے وہ معذور ہوا تھا, تو اب وہ شرعی معذور کی تعریف سے باہر ہو گیا. اب اگر دوبارہ یہ مرض لاحق ہوگا تو دوبارہ اپنے آپ کو پہلے کی طرح ٹیسٹ کرنا ہوگا شروع وقت سے لے کے آخر تک. شرعی معذور اس وضو سے جس بیماری کی وجہ سے اس کو وضو ہے, اب اس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت قرآن کریم بھی کر سکتا ہے, قرآن کریم کو چھو بھی سکتا ہے, اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا وضو ٹوٹے گا کب؟ جب نماز کا وقت ختم ہوگا. نماز کا وقت ختم ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مثلا کسی شخص نے جو ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد وضو کیا, تو اب اس کا وضو ظہر کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے گا. کیونکہ اس پورے وقت کے اندر بیچ میں کوئی نماز کا وقت خارج نہیں ہو رہا، داخل ضرور ہو رہا ہے، ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے لیکن خارج نہیں ہو رہا، تو وقت خارج ہونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔
مدینہ شریف کے ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے کہ مریض ہونے کے باوجود بھی نماز اس پر معاف نہیں، البتہ شریعت نے اس کے لیے جو تخفیف مقرر کی ہے مفتی صاحب نے اس کا بیان فرما دیا۔ یہاں پر ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ حضرات، وہ افراد بھی غور فرمائیں کہ جو بالکل صحت مند ہیں، اس طرح کے امراض ان کو نہیں ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عرض یہ ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ جب اس ٹائم پہ موبائل یوز کرنا یا شیشہ وغیرہ جو ہے نا آر سی وہ سامنے لانا، اس کا کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ رہنمائی فرمائیں گے تو شکریہ گزار ہوں گے۔
جی اگلی کال۔
محمد اکرم کھوکر میرا نام ہے، کوئٹہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، ٹکڑوں سے شلوار اوپر رکھنا تو سنت ہے، لیکن کچھ لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے شلوار کو اڑس لیتے ہیں، جب انہیں منع کیا جائے وہ برا مانتے ہیں۔
جی انشاءاللہ۔ اچھا، جب بجلی کڑکتی ہے تو ظاہر مختلف اس حوالے سے باتیں مشہور ہیں نا۔
جی
اس میں ایک بات یہ بھی جس طرح انہوں نے فرمائی کہ موبائل استعمال نہ کریں، شیشے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، کیا فرمائیں گے؟
یہ چیزیں تو توہمات پر جو ہے وہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ عذاب الہی کی کوئی ایک صورت ہے، تو اس سے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ حاصل کرے۔ اور جیسے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوائیں چلا کرتی تو آپ استغفار فرمایا کرتے، حالانکہ ایک ہوا جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن چونکہ اسی ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے طوفان بھیجا تھا اور عذاب بھیجا تھا قوم عاد کے اوپر، تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ ساری مخلوق ہے، اللہ جب چاہے جس چیز سے چاہے لوگوں کو ہلاک کر دے، تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے لیے عذاب کی صورت تو نازل بن کے نہیں آئی۔
صحیح۔
تو یوں جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ باقی اس وقت جو ہے وہ شیشہ دیکھنا یا موبائل دیکھنا اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اب اس وقت بھی کئی توہمات بھی مشہور ہیں اور بعض لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، حالانکہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے، نماز خسوف اور کسوف پڑھنے کا وقت ہے۔ باقاعدہ نمازیں اس کے لیے احادیث کے اندر آئیں کہ وہ نماز پڑھ کر بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ اور زاری کرے اور اس کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرے۔ اب اس میں یہ توہمات بھی مشہور ہیں کہ جناب عورتیں جو ہے وہ ہاتھ میں، خاص طور پر حاملہ خواتین، چھری نہ رکھیں، بچے کو نقصان پہنچے گا، تو یہ ساری باتیں توہمات پر مشتمل ہیں، ان کا حقیقت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا، پائنچے رکھنا، یہ سنت ہے، بعض لوگ نماز کے لیے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں، سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ رکھنا، وہ ہر حال میں ہے، فقط نماز کے لیے نہیں ہے۔ تو اولاً تو آپ نے سنت ادا کرنی ہے، تو آپ لباسی سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر سلوائے تاکہ آپ کو فولڈ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فولڈ کرنا ثابت تھوڑی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹخنوں سے اوپر یوں رکھا کہ جو ہے وہ فولڈ کی۔
صحیح۔
تو یوں دیکھنا چاہیے۔ اور جو تکبر کی نیت سے لٹکانا ہے وہ عام حالت کے اندر بھی حرام ہے اور نماز کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ حرام ہوگا۔ ہاں، نماز کے اندر اب معاملہ آ جاتا ہے کہ سنت پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لٹکائے گا تو اس کی ایڑیاں جو ہے ان کے لیے ہلاکت ہے یا جہنم کے بارے میں اس کو وعید ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ لباس جو ہے وہ لمبا سلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے فرمایا تکبر کی نیت اگر دل میں ہے تو اسے دل سے باہر نکال دے۔
صحیح۔
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے بندے کا تکبر کیا، رب کے آگے کیا تکبر؟
بے شک۔
تو اپنے دل کو پاک صاف کریں اور بغیر فولڈ کیے نماز ادا کریں، کیونکہ کپڑا فولڈ کرنا بھی جو ہے وہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی، فرمایا امرت ان اسجد علی سبعتی اعظم ولا اکف الشعر والثوب، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ تو کپڑے موڑنا اس حدیث مبارک کی روح سے جو ہے وہ ناجائز ہے، تو اب کپڑے جو ہے وہ موڑیں گے تو نماز کے اندر کراہت آ جائے گی، جبکہ اگر اس کو لٹکاتے ہیں اور اس میں نیت تکبر کی ہٹا دیتے ہیں تو کم از کم ناجائز والی صورت سے آپ باہر آ جائیں گے، کراہت تنزیہی اس میں بھی ہوگی، بچنا اس میں بھی چاہیے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ لباس ہی سنت کے مطابق سلوایا جائے تاکہ نہ اسے اوپر سے موڑا جائے نہ ہی نیچے سے موڑا جائے، تو سنت کے اوپر عمل کرنا ہے تو سنت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ سنت پر عمل کرنے جائیں اور دوسری طرف کوئی ناجائز کام کا ارتکاب کر بیٹھے، تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس سنت پر تو عمل کرنے کا جذبہ لے کے رکھتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، لیکن دوسری طرف نماز میں کپڑا موڑ کر ناجائز کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی نماز کو مکروہ تحریمی کر بیٹھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مدی شر کے ناظرین، سنت کی ادائیگی تو کرنی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ علم کی ضرورت ہے کہ کہاں کس طرح عمل کرنا ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ نماز کی ادائیگی کے وقت اس سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے جب وہ کپڑے کو رستے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا قدم قدم پر ہمیں علم دین کی حاجت ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عزوجل ہمیں یہی سوچ دیتا ہے، یہی ہمیں فکر فراہم کر رہا ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں، تو بتدریج انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جی مزید کالز۔
سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں نیل پالش لگا کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بھائی ذرا تفصیل سے بتا دینا یہ۔
جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور رمضان اتاری شہر نوری سمندری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اسلامی بھائی وتر تہجد کے وقت ادا کرتا ہو اور کسی دن مجبوری کی بنا پر اگر اس کے وتر رہ جائیں، کیا وہ اذان فجر کے بعد نماز فجر سے پہلے پہلے وتر ادا کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی فجر کی اذان ہو جائے اور نماز فجر کی نماز سے پہلے کوئی قضا نماز اس کی اور ہو، وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟
جی انشاءاللہ۔ نیل پالش،
ٹھیک ہے، نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد تک ناخنوں تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچے گا، اور وضو اور غسل کے اندر پانی پہنچانا جو ہے وہ فرض ہے، کہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ فرض ہے، تو اب ایسے نیل پالش لگانا ہی جائز نہیں ہے، اگر کسی نے لگائی ہی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کرنا جو ہے وہ مٹانا ضروری ہے تاکہ وضو اور غسل درست طریقے سے ہو سکے، ورنہ وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، تہجد میں وتر پڑھنے کی عادت ہے، اب کسی دن اگر نکل جاتی ہیں تو کیا اذان فجر کے بعد پڑھ لیں؟ اور اسی طرح اذان فجر کے بعد جماعت سے پہلے کافی وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے شہروں میں، تو اس میں قضا وغیرہ پڑھ لیں اگر چاہیں تو۔
جی اس میں یہ ہے کہ اولاً تو اس شخص کے لیے وتر جو ہے وہ لیٹ کر کے پڑھنا، تہجد میں پڑھنا ہے کہ جس کو یقین ہو کہ میں صبح جو ہے وہ اٹھ جاؤں گا فجر سے پہلے، کہیں یہ نہ ہو کہ افضل وقت پانے کے لیے اصل نماز کو ہی جو ہے وہ قضا کر بیٹھے، وتر کو ہی قضا کر بیٹھے، کہ اس کا گناہ ہوگا۔ ہاں اب کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے وہ آنکھ نہ کھلی، ویسے عموماً یہ اٹھتا ہے، تو خیر اس کی قضا جو ہے وہ کرے گا، اور قضا نماز جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے، ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر چونکہ یہ وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب نفل کی اجازت نہیں ہے، تو اب کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ نماز پڑھے گا تو اگر مسجد میں پڑھے گا تو لوگ اسے بولیں گے کہ بھئی نفل نماز جو ہے وہ نہ پڑھو،
صحیح،
تو اب اسے بتانا پڑے گا کہ میں نفل نہیں قضا پڑھ رہا ہوں، اور نماز قضا کا اظہار کرنا کہ میں نے اپنی نماز قضا کر دی دوسرا گناہ ہے، تو اس لیے ایسے ٹائم جن میں نوافل منع ہے ان اوقات میں آپ قضا پڑھیں تو گھر میں پڑھیں، علیحدگی میں پڑھیں، لوگوں کے مجمع کے سامنے نہ پڑھیں۔
ٹھیک ہے، مفتی صاحب دوران کلام آپ نے ہوا کا تذکرہ فرمایا نا کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عذاب کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا، تو یہ ہوا کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور علم الہی میں اس کا ایک خزانہ ہے جس پر دروازہ لگا ہوا ہے،
اللہ،
اور وہ بند ہے، اور اس کے اوپر ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے، جتنی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور اس میں سے ایک بہت تھوڑی سی مقدار کے اندر وہ ہوا کا حصہ روانہ کرتا ہے۔ جب قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجنا چاہا جو 7 راتیں اور 8 دن متواتر ان پر رہا اور ان سب کو ہلاک کر دیا، اس وقت فرشتے کو حکم ہوا تھا کہ عاد پر ہوا بھیج، اس نے عرض کی اتنا سوراخ کھولوں جتنا بیل کا نتھنا ہے.
اللہ
تو ارشاد ہوا تو چاہتا ہے کہ ساری زمین کو الٹ دے.
اللہ
بلکہ چھلے برابر کھول. تو اندازہ کیجئے کہ چھلے برابر کھلا وہ ہوا کا دروازہ اور اس کی وہ ہوا کی مقدار تو وہ اس قدر جو ہے وہ
ان کے مضبوط مکان
7 دن اور 8 جو پہاڑوں میں رہنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو یہ تو اس وقت کھلا تھا ورنہ ایک بہت خفیف سی جو ہے وہ بہت تھوڑا سا جو ہے مقدار میں ہوا کھلتی ہے جو کہ زمین اور آسمان میں ہوتی ہے اور اسی کے جو ہے اوپر انسان سانس لیتا ہے اور رہتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہی نعمت جب عذاب الہی کی صورت کے اندر آتی ہے تو کیا کچھ کر بیٹھتی ہے. طوفان, سونامی اور کئی اس طرح کی چیزیں. طوفانوں کے پیچھے بھی چونکہ ہوا کا جو ہے وہ سارا عمل, چاہے وہ سمندری طوفان ہے تو اس میں بھی پیچھے جو ہے وہ ہوا کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظام قدرت کی بہت بڑی نشانی.
مدی شر کے ناظرین, سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آئیے آخر میں ایک دو کال اور شامل کر لیں.
میں ریاض صاحب نقشبندی قادری چشتی سہوردی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم ایزی لوڈ کروانے سے پہلے ایڈوانس لیتے ہیں اور بعد میں ریچارج وہ ایڈوانس کارڈ لیا جاتا ہے, تو کیا یہ ایڈوانس جو ہم لیتے ہیں یہ سود میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟
جی اگلی کال.
میں اکبر اتاری, مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ باز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے؟
ایزی لوڈ میں ایڈوانس والا بھی ایک نظام ہے موبائل کے اندر, تو وہ بعد میں پھر پیسے زیادہ کٹتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
اس کو لون کا اگرچہ نام دیا گیا ہے لیکن در حقیقت یہ لون نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ایڈوانس میں سروس جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے, کیونکہ یہ کوئی قرض نہیں ہے.
صحیح.
یہ سروس کی ہی فراہمی ہے اور چونکہ اس سروس کی فراہمی آپ کو ایڈوانس میں کر دی جاتی ہے تو اس کے ایکسٹرا چارجز وصول کیے جاتے ہیں.
صحیح.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ سود ہرگز نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا, علیہ السلام
جی
اور رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ, تو اس کی تقسیم ہے کیا؟
دیکھیں, علیہ السلام یعنی سلام جو ہے وہ درود و سلام جو ہے وہ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے.
ٹھیک ہے.
تو ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ, چاہے وہ صحابی رسول ہوں, ان کے ساتھ استعمال کرنا منع ہے.
ٹھیک.
ہاں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ پر ہو جاتا ہے. کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں عرف میں تو جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال ہوتا ہے اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استعمال ہو جاتا ہے, جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یوں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ قرآن پاک کے ایک سیگے سے ہے, رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو نیک مومن بندے وہ جہاں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے, اولیاء اللہ بھی ہیں, تو یوں استعمال ان دونوں میں تو حرج نہیں. البتہ علیہ السلام کا استعمال جو ہے وہ یہ منع ہے, یہ فقط انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے.
ٹھیک. مدی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی, بہت اہم معلومات بھی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.